如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اب الحمدللہ ہم ایک طویل مکی سورت پڑھنے جا رہے ہیں. بقول ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید میں دو جنتیں ہیں، ایک مدنی جنت ہے اور ایک مکی جنت ہے. مدنی جنت کا اپنا ہی ذائقہ ہے، وہاں پر احکامات شریعت ہیں، وہاں پر شریعت کے نفاذ کی جد و جہود کی دعوت ہے، جہاد اور قتال کا ذکر ہے، وہاں پر منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کی غلط طرز عمل کی نفی ہے. جبکہ مکی قرآن کے موضوعات اور ہیں. مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے ایمان پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. مکی قرآن میں پھر دوسرا مضمون ہے اخلاقیات کا، بنیادی انسانی اخلاقیات، والدین سے حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، ناپ تول کے حوالے سے کوئی ڈنڈی نہ مارنا، یہ اس قسم کے احکامات آپ کو زیادہ ملیں گے. پھر مکی قرآن میں تذکیر کا پہلو بہت زیادہ ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان، التذکیر بآلاء اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور غضب کا بیان، التذکیر بأیام اللہ، ایسے دنوں کا ذکر کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. اس سے پہلے ہم نے ایک مکی سورت پڑھی تھی، سورت الفاتحہ، وہ چھوٹی تھی. اب یہ بڑی مکی سورت انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورت الانعام، 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. یہ سورہ مبارکہ پوری ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمائی، 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کو لے کر نکلے. ایک بڑا مربوط خطبہ ہے جو ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمایا. یہ سورت سورت الاعراف کا جوڑا ہے. یہ دونوں صورتیں مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. سورہ انعام میں اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا بیان زیادہ ہے، التذکیر بآلاء اللہ ہے. سورۃ الاعراف میں التذکیر بأیام اللہ ہے، وہاں پر وہ بڑی بڑی قوموں کو جن دنوں میں تباہ و برباد کیا گیا ان دنوں کا تذکرہ ہے. یہ سورت آپ کو بالکل شروع سے محسوس ہوگا کہ مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم نے ہمارے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے، اب تیار ہو جاؤ، اب تم پر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. ایک بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے صورتیں الحمد سے شروع کی ہیں. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ساتویں پارے میں یہ سورہ انعام الحمد سے شروع ہو رہی ہے، پھر پندرہویں پارے میں سورہ کہف الحمد سے شروع ہو رہی ہے، پھر بائیسویں پارے میں سورہ سبا الحمد سے شروع ہو رہی ہے. تو بعض مفسرین نے قرآن پاک کے چار حصے کیے، وہ کہتے ہیں ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے، دوسرا سورہ انعام سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک ہے، تیسرا سورہ کہف سے لے کے سورہ احزاب تک ہے، اور چوتھا سورہ سبا سے لے کر اور سورۃ الناس تک ہے. ایک بہت بڑے عاشق قرآن تھے مولوی حسین علی وہاں بچنا والے، ان کی ایک تفسیر بھی ان کے شاگرد نے لکھی ہے جواہر القرآن کے نام سے. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر اسی طرح سے چار حصے کر کے کی ہے، تو ان کی تفسیر کے مطابق ہم نے قرآن کے چار میں سے پہلے حصے کو مکمل کیا ہے. سورہ انعام میں جو مرکزی مضمون ہے اس کا اشارہ سورہ مائدہ کے آخر میں آ گیا. مکی دور کے آخر میں مشرکین مکہ اللہ کے رسول سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا کہ میں معجزہ نہیں دکھاؤں گا. معجزے اللہ نے دکھائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، فرمائشی معجزہ اللہ نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ اگر میں نے فرمائشی معجزہ دکھایا، جیسے کہ میں نے قوم ثمود کو دکھایا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اس پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دو، ہم تمہیں رسول مان لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اونٹنے برآمد کر دی، لیکن قوم نے کہا یہ جادو ہے، اور پھر وہ پوری قوم بدترین عذاب سے دوچار ہوئی. تو اللہ نے فرمایا میں معجزہ فرمائش ہی نہیں دکھاؤں گا. اب اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عجیب اذیت کی کیفیت تھی. اللہ سے جا کے درخواست کرتے، اللہ کہتا معجزہ میں نہیں دکھاؤں گا. باہر آتے تو مشرکین مذاق اڑاتے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو معجزہ دکھائیے. آپ نے معجزہ نہیں دکھایا، آپ سچے رسول نہیں ہیں. تالیاں پیٹتے، آپ کا مذاق اڑاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اللہ کے رسول کو جو کرب سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس پس منظر میں اللہ نے یہ سورۃ الانعام نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا تمام آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات من نور. اور اسی نے بنائے اندھیرے بھی اور اسی نے بنائی روشنی بھی. یہ غلط تصور ہے ایرانیوں کا دور جہلیت میں کہ نیکی کا خدا اور ہے، وہ یزدہ ہے، اور شر کا خدا کوئی اور ہے، وہ اہرمن ہے. نہیں، اللہ ہی نے بنائے ہیں اندھیرے بھی، اللہ ہی نے بنایا ہے نور بھی، اللہ ہی خیر کا بھی خالق ہے، اللہ ہی شر کا بھی خالق ہے. اس نے خیر و شر بنائے ہیں ہمارے امتحان کے لیے کہ کون خیر کی طرف جاتا ہے اور کون شر کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا اس اللہ نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے شریکوں کو برابر کر رہے ہیں. ہو الذی خلقکم من طین. اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے انسانوں گارے سے. ثم قضا اجلا. پھر تمہارا ایک وقت طے کر دیا، ہر انسان کی موت کا وقت طے ہے. وہ اجل مسمن عندہ. اور ایک اور بھی طے شدہ وقت اس کے پاس ہے. جیسے تم پر فنا آتی ہے، ایسے اس کائنات پر بھی فنا آئے گی. یہ کائنات بھی ختم ہوگی، قیامت بھی آئے گی. ثم انتم تمترون. پھر بھی تم شک کرتے ہو، کیا تم پر فنا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جب تم پر آتی ہے تو کائنات پر بھی آئے گی، کائنات کی بھی ایک عمر ہے طے شدہ، پھر بھی تم شک کر رہے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کمائی کر رہے ہو، تمہارا کیا عمل ہے، اللہ اس سے واقف ہے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. اور ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. مگر وہ پھر بھی اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی دلیل آ جائے، پھر بھی مان کر نہیں دے رہے، پھر بھی اعراض کر رہے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. اب یہ ہے مشرقین مکہ کے لیے دھمکی. فقط کذبو بالحق کے لما جا اہو. تو تم بس انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ حق ان کے پاس آیا. فصوف یاتی ہم امبا اما کام بہی استاذ اون. ابری ابن قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی، وہ خبریں جو عذاب کی دھمکیاں لے کر آ رہی تھیں، اب وہ عذاب کی ایک چکلیں ان قریب ان تک آئیں گی. ماں کانو بہی استاذ اون کہ جن کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. الم یرو کم اہلکنا من قبل ہم من کر. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا. مکن ناہم فی الارض. ہم نے انہیں زمین میں ایسے آباد کیا تھا. مالم نمکن لکم. جیسے کہ مکے والو ہم نے تمہیں آباد نہیں کیا، جاؤ دیکھو حرام مصر کو کیسی شاندار ان کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی تھی. 86 ٹن وزن کے پتھر، نہ جانے وہ فرعونی کہاں سے لے کر آئے. وہاں قریب تو ایسی چٹان نہیں ہے کہ جہاں وہ پتھر موجود ہوں. نہ جانے کس طرح لے کر آئے ہیں اور کس طرح ان کو تراشا ہے اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے تراش خراش کر فٹ کیا ہے. اور دو پتھروں کو جو جوڑا ہے جس سبسٹنس سے، اس کی تھکنس بہت کم ہے لیکن ایسا مضبوط وہ سبسٹنس ہے جوڑنے والا. آج تک انسان ویسا سبسٹنس ایجاد نہیں کر سکا. اور زمین کو پورا ٹیسٹ کیا ہے، سوائل ٹیسٹنگ کی ہے کہ زمین اتنے بھاری بھاری وزن کے حرام کو برداشت کر لے گی. تو فرمایا کہ ہم نے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو آباد کیا تھا، اس طرح سے ہم نے تمہیں دنیا میں آباد نہیں کیا. جیسے ہم نے ان کو زمین میں بسایا تھا جس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ، ایسی قوت ایسی ٹیکنالوجی تمہیں نہیں دی گئی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. اور ہم نے ان پر بھیجا تھا آسمان کو مسلسل برستا ہوا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ. اور ہم نے بہا دی تھی نہریں ان کے نیچے سے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد جو دوسری امتوں کو اٹھا دیا، انہیں ہلاک کیا اور دوسری امتیں ہم نے پیدا کر دیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی خامخواہ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں معجزہ آپ نے دکھا دیا ہماری فرمائش کے مطابق تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں مانیں گے. یہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر نازل کر دیں کتاب ایک کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ اس کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً پھر بھی کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ایک فرشتہ ہمیں نظر آئے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور وہ لوگوں کو خبردار کر رہا ہو، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں ان پر کوئی فرشتہ اترتا. فرمایا ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم کو فرشتہ اتار دیں، لقوزی الامر، تو ان کا معاملہ چکا دیا جائے گا. یہ اشارہ ہے بدر کی طرف، بدر کے دن ہم فرشتے نازل کریں گے اور پھر سورہ دن کا معاملہ چکا دیا جائے گا، ثم لا ينظرون، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اصل ایمان ہے ایمان بالغیب، اگر اللہ فرشتے نازل کر کر کے اور معجزے دکھا دکھا کے لوگوں کو ایمان کی طرف لے آئے تو پھر یہ تو ایسا ایمان تو ہر کوئی لے آئے گا. تو اصل تو امتحان یہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے بغیر کو معجزے دیکھے ہوئے جو بات محمد نے کہی ہے تم کہو کہ آمننا وصدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے رسول بنایا ہوتا کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم یقیناً اس کو بناتے انسانی صورت میں. کیوں؟ ہم نے رسول کو انسانوں کے لیے ماڈل نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ رسول آ کر انہیں عمل کر کے دکھائے. اگر فرشتہ آ کر عمل کر کے دکھائے گا تو لوگوں کے پور حجت پوری نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے یہ فرشتہ ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے، اگر اس میں عمل کیا تو کون سا کمال کیا، ہمارے پاس تو بہت ساری بشری کمزوریاں. تو فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے ہم اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم انہیں اسی شعبے میں ڈالتے جس شعبے میں یہ آج پڑھ رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے گھیر لیا کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں، ثُمَّ انظُرُوا، اور پھر دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اب اس کے بعد اس صورت میں کچھ سوالات آئیں گے جن کو کہا جاتا ہے سرچنگ کوئسچنز، ایسا سوال جو ایک آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دے، اور نہ صرف سوچنے پر مجبور کرے بلکہ اس کو حق کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے. یہ صورت کا خاص جو ہے وہ اسلوب ہے کہ اس میں بہت سارے سرچنگ کوئسچنز ہیں. اب پہلا سرچنگ کوئسچن، قل لمما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ کس کے اختیار میں ہیں تمام آسمان اور زمین، کیا تم کہہ سکتے ہو فلاں بزرگ کے اختیار میں ہیں یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، سب جانتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات جس کے اختیار میں ہے وہ ہستی کائنات سے بڑی ہوگی. لہذا اس سوال کا جواب ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے، قل للہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ، اللہ کے اختیار میں ہیں تمام آسمان اور زمین. قطب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی اپنی ہم پر یہ اللہ کا اپنا احسان ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اسی رحمت کا ایک مظہر ہے، وہ کیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا ایک قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کا دن رحمت کا مظہر ہوگا، اس روز اللہ تعالیٰ نیکوکاروں پر رحمت نازل کرے گا، انہیں ریوارڈ دے گا. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، یہ بھی رحمت ہے، اس لیے کہ جن کا دل دکھایا تھا اب اس روز ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ جس بدبخت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی پیٹ گھسیٹا تھا مکے کی تپتی ہوئی سرزمین میں، جب حضرت بلال کے سامنے اس امیہ بن خلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا تو اس سے حضرت بلال کو سکون ملے گا، حضرت بلال کے لیے امیہ بن خلف کی سزا ایک رحمت بن جائے گی۔ تو قیامت تو رحمت کا منظر ہے، فرمایا اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ دین خسرو انفوسہ ہو، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہی تو ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، ولہ ما سکن فی اللیل، اور وہی ہے اسی کے لیے ہر وہ شے جو راتوں میں سکون حاصل کرتی ہے۔ رات میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، انسانوں کی اکثریت بھی اپنے گھروں میں آ جاتی ہے اور یہ ساری چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، تو اسی کے اختیار میں ہر وہ شے جو کہ رات میں سکون حاصل کرتی ہے۔ اب آگے الفاظ محذوف ہیں بریکٹ میں، آپ خود وہ الفاظ سمجھتے ہوں گے، وما تحرک فی النہار، اور اسی کے اختیار میں ہر وہ شے جو دن میں حرکت میں آ جاتی ہے، دن میں سرگرم عمل ہو جاتی ہے، تو بنہار، ہر وہ شے جو دن میں متحرک ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو حمایتی بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، اسے اس کی حاجت نہیں ہے کہ اس کو اس کی زندگی کھانے پینے کے محتاج ہو۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانا، جس نے اپنا سر اللہ کے احکامات کے سامنے جھکایا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہرگز نہ ہو جاؤں شرک کرنے والوں میں سے۔ کیوں؟ مکی دور کے آخر میں مطالبہ کر رہے تھے مکے والے اللہ کے رسول سے کہ بس آپ جھگڑا ختم کیجئے، ہم نے آپ پر تشدد کیا لیکن ہم آپ کو آپ کے مشن سے ہٹا نہیں سکے، آپ بڑے ثابت قدم ثابت ہوئے، ہم نے آپ کو لالچ دی لیکن آپ لالچ سے بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹے، ہم مانتے ہیں کہ آپ واقعی بڑے مستقل مزاج اور استقامت والے ہیں، اب کب تک جھگڑا رہے گا، آئیے کچھ ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر لیجئے، کچھ عرصے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے، ہم اتنے عرصے پھر صرف آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، تو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ یہ بڑا خطرناک انداز تھا سودے بازی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے قرآن پاک میں تلقین کی کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل مت کیجیے گا، کوئی ان کے ساتھ یہ گیو اینڈ ٹیک اور سمجھوتا نہ کیجیے گا، لہذا یہاں پر بھی اس ڈیل کی نفی کی گئی۔ ولا تکوننا من المشرکین، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے تو ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، کہ مجھے بھی ایک بڑے دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ من یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ، وہ عذاب جس پر سے اس دن ٹل گیا اس پر تو اللہ نے رحم کیا، بذلک الفوز المبین، اور وہی ہے بڑی واضح کامیابی۔ اب اس کے بعد ایک ایسا مضمون آ رہا ہے کہ جس سے اللہ نے شرک کا ایک امکان مسلمانوں میں ختم کر دیا۔ بڑا خطرہ تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان سے زیادہ محبت ہمیں ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ تو خطرہ تھا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کو محبت میں اتنا آگے بڑھیں گے کہ ہم انہیں خدائی میں شریک کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل کر دیں کہ جس سے اللہ نے اس امکان کو بالکل ختم کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ ہونے کی، بندگی کی شان کو اتنی بار بیان کیا، اتنی بار بیان کیا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول بندے ہیں، عبد ہیں، آپ معبود نہیں ہیں۔ اللہ نے کیوں ایسے کیا؟ اس لیے کہ اگر عیسائیوں نے غلطی کی، یہودیوں نے غلطی کی، تو آ کر اصلاح کس نے کر دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ مسلمان یہ غلطی کرتے تو کون اصلاح کرتا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ثابت کر دیا کہ حضرت محمد مقام کے اعتبار سے بہت اونچے بہت اونچے بہت اونچے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ معبود ہے، حضرت محمد اس کے بندے ہیں۔ اب اسی کے حوالے سے ایک مضمون آ رہا ہے اور بھی بار بار آئے گا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی تکلیف دی تو وہ تکلیف اللہ ہی دور کر سکتا اور کوئی نہیں دور کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی بھلائی نازل کرنے کا فیصلہ کرے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے اور ہے باخبر۔ قل، دوسرا سرچنگ کوشچن، قل ایو شیئن اکبر و شہادہ، اے نبی ان سے پوچھئے بتاؤ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی شے کیا ہے، کس کی گواہی کو تم سب سے زیادہ اہمیت دو گے؟ اب ظاہر بات اس کا جواب کیا ہوگا، مشرک، کیونکہ اللہ کو تو مانتا تھا، مشرک کیوں ہے وہ؟ اس لیے مشرک ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتا ہے۔ مشرک یہ کہتا ہے کہ بڑا خدا تو اللہ ہے لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے گاڈز اور گوڈیسز بھی ہیں، بڑے جی کا گاڈ تو اللہ ہے اور چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈیسز اور بھی ہیں۔ تو مشرک بھی مانے گا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ و اوحیہ الیہ ھذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے، کیوں؟ لانذرکم بہ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ یعنی اصل انذار کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے۔ تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی۔ بشارت کس سے دینی ہے؟ قرآن سے۔ تذکیر کس سے کرنی ہے؟ قرآن سے۔ مضمون بار بار آئے گا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے خبردار کروں تمہیں بھی، ومن بلغ، اور اس کو بھی خبردار کروں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تیسرا سرچنگ کوشچن، اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آر یو سیریس؟ ذرا اپنے گربان میں جھانکو، ذرا واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ حقیقت میں انسان اپنے باطن میں غور و فکر کرے تو جواب ہوگا کہ نہیں، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، اس کا کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قل لا اشہد، اے نبی کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود واحد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی، یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُ، وہ تو حضرت محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی تورات اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اتنی واضح لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہستیاں شریک ہیں، اس سے بڑا جھوٹ، یعنی شرک سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا۔ او کذب بآیاتہ، یا جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں توحید والی آئیں تو ان کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور ہم اس روز روز قیامت ان سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے وہ شریک کہ تم جن کے بارے میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر سفارش کر کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے. ثم لم تكن فتنتهم، تو پھر ان کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ ہے کہ وہ مشرک یہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. مکر جائیں گے، کہیں گے ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ کیسے وہ اپنے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ سارا جھوٹ جو انہوں نے گھڑا تھا، کوئی معبود اس روز ان کے کام نہیں آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.